السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النمل آیت نمبر 15. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ نمل، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ اس میں مثبت رویوں کا ذکر ہے، اور چونکہ اس میں ایک جگہ چیونٹیوں کا ذکر آیا ہے، نمل دراصل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور چیونٹیوں کا واقعہ اس میں نقل کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے. یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ایک چیز تھوڑی سی یہ مختلف ملے گی. ابھی تک جتنے انبیاء کرام کا ہم حال یا واقعہ پڑھتے آئے تھے، اس میں وہ عام لوگوں کی طرح تھے، یعنی وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، کوئی سردار نہیں تھے، اور اسی بنا پر بہت سارے لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول بھی نہیں کیا. لیکن سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے. دوسری اور ایک اہم بات ان کے واقعے میں ہمیں یہ ملے گی کہ ابھی تک جتنے انبیاء کے واقعات ہم نے پڑھے پیچھے، وہ تمام واقعات دراصل انبیاء کرام اپنی قوم میں جو دعوت دے رہے تھے وہ مشرک قوم تھی، یعنی انہوں نے شرک کو ختم کرنے کی کوشش کی اور توحید کی دعوت دی. جبکہ سلیمان علیہ السلام ہیں تو نبی ہی، لیکن چونکہ یہ ان کی قوم جو تھی وہ مسلمان ہی تھی، بنی اسرائیل مسلمان ہی تھے، لہٰذا یہاں ان کی قوم کو تو انہیں دعوت نہیں دینی پڑی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے کاموں پر توجہ دی. لیکن ہاں، جو دوسری قومیں تھیں ان کے قوم سے ہٹ کر، جو دور دراز آس پاس کے علاقوں کی قومیں تھیں، ان کے پاس انہوں نے دعوت دین کا پیغام بھیجا، یا اسلام کو قبول کرنے کا پیغام بھیجا. یہ ایک اہم بات ہمیں ملے گی. دوسری طرف ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی تو اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور ہٹ دھرمی دکھائی، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دعوت کو ملکہ سبا کی طرف بھیجا تو اس نے مثبت رویہ اختیار کیا اور اسلام قبول کر کے اپنی آخرت سنوار لی. تو یہ دو قسم کے رویے ہم کو ملتے ہیں. ایک اور خاص بات اس صورت کی یہ ہے کہ اس میں پانچ مرتبہ تقریباً ایک جملہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور وہ اسی بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو دعوت دے رہے ہیں کہ کیا تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، تو اللہ دراصل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے شریک؟ تو یہ جو اللہ کا لفظ ہے، معبود حقیقی کے لیے بولا جاتا ہے، اصل معبود کے لیے، اور اللہ کا لفظ قدرت، طاقت، اختیار اور قوت کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس میں، خاص طور سے سورے میں. تو اسی لیے بار بار یہ جملہ دہرایا گیا کہ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، ایک جگہ آیت نمبر 60 میں، پھر 61 میں، اس کے بعد 62 میں، 63 میں اور 64 میں. تو تقریباً پانچ دفعہ یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی اپنا رب بناتے ہو، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو سکتا ہے بھلا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے علم، حکومت، نبوت عطا کی تھی، اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں دی تھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور انہوں نے کہا لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سب سے پہلی بات جو ان کے لیے دی گئی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک ہم نے عطا کی، یہ تحقیق ہم نے عطا کی سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو علم. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہت سے بھی بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ علم ہے. اور یہ دراصل حقیقت کا علم. ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو انسان نے حواس کے ذریعے سے، حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، جغرافی ہے، میتھس کا علم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انسان سیکھتا ہے، یہ تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود اس کو آ جاتا ہے یا سیکھتا چلا جاتا ہے اسکول کے ذریعے سے یا ماحول اسے سکھا دیتا ہے. لیکن ایک علم وہ ہوتا ہے جو جس میں پہلا درجہ تو علم وحی ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ وحی کا ان پر نزول ہوتا ہے اور یہ علم ان کو عطا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے جو علم ہے. اس کے بعد جو نیک اور صالح بندے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا کرتا ہے، جو اپنے فطرت سلیم کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بھی سامنے دین اسلام پیش کیا اس میں واحد وہ شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے بغیر کسی ہچکچائے، بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی ایک لمحے کے بھی انتظار کے فوراً آپ کی دعوت پر لبیک کہا. سبحان اللہ، یہ ان کی فطرت سلیم تھی. تو یہ جو علم ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ جہالت کی ضد ہے دراصل علم. آپ دیکھیں کہ کیا فرعون کے پاس علم نہ ہوگا، لیکن فرعون دراصل سب سے بڑی جہالت میں مبتلا تھا. فرعون کو کوئی پسند نہیں کرتا، نہ فرعون کو، نہ اس کی سیرت کو، نہ اس کے نام کو. تو اس کے اندر کیا تھا؟ جہالت تھی. اب یہ علم دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے جیسا ایک کردار چاہتا ہے کہ ایک انسان کے اندر کیا کردار ہو، اس کا کیا اخلاق ہو، چاہے اس کے پاس کوئی بھی دولت، حشمت، کچھ بھی ہو، عہدہ ہو، سب کچھ ہو، طاقت ہو، تو وہ سب ایک طرف. حالانکہ یہی دولت، حشمت، طاقت سب کچھ فرعون کو بھی ملی تھی، اور دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کو بھی. سلیمان علیہ السلام کو تو فرعون سے کئی بڑھ کر تھی. سلیمان علیہ السلام کی تو تابع اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کر دیا تھا، ہوائیں مسخر تھیں ان کے لیے، پرندوں کی، چیونٹیوں کی بولیاں وہ جانتے تھے. سبحان اللہ، فرعون کے پاس تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون خود نعوذ باللہ خدا بن بیٹھا. اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا آپ اگر نقشہ دیکھیں گے، یعنی جو ان کی ہمارے ذہن میں شبیہ بن رہی ہے کہ وہ کیسے تھے، ان کا اخلاق اور کردار کیسا تھا، تو ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی عاجز بندے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے، بات بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندے، اور اللہ کی طرف لوٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والے بندے. اور اللہ تعالیٰ کو دراصل یہی محبوب اور مطلوب ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. کچھ جو اسرائیلیات ہیں ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام بیٹوں میں سے سلیمان علیہ السلام کو چنا نبوت کے لیے اور بادشاہت کے لیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا ان کو علم. تو علم دراصل یہ وہ علم ہو سکتا ہے جو وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے، علم شریعت بھی ہو سکتا ہے، حکمرانی اور جہانبانی کا علم بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا علم بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تعریف کی گئی. انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا تو وہ داؤد علیہ السلام سے بہتر تھا. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کوئی بندوں کو، کسی بندوں کو یہ علم سے سرفراز کرے، تو اس علم کی نعمت پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے انسان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. کیونکہ انہوں نے اس علم کو پانے کی بات کیا کہا؟ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. سبحان اللہ، یعنی ایسے مومن بندے موجود تھے جن کو یہ ساری چیزیں دی جا سکتی تھیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم، یہ نبوت، یہ بادشاہ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، نہ کہ ہماری کوئی ذاتی خوبی. تو محض یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مملکت، یہ فرمان روائی، یہ عہدے اور یہ قابلیت عطا کی اور بخشی. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح سے نوازتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر قبول کرتے ہیں، ایز اے گرانٹیڈ نہیں لیتے. اور پھر جب وہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو شکر گزاری کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ نعمتیں مزید ملتی چلی جاتی ہیں۔ پھر وراثت سے مراد ہیں پر وارث سلیمان و داؤد، اس سے مراد دراصل جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وراثت انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ان کا مال صدقہ کر دیا جاتا ہے، بلکہ جو علم ہوتا ہے وہی وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، درہم اور دینار نہیں چھوڑتے انبیاء بلکہ علم چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کے جو انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر وراثت سے مراد دراصل داؤد علیہ السلام کا جو ذاتی مال تھا وہ نہیں بلکہ نبوت اور بادشاہت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا اور پھر سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنایا۔ اور داؤد علیہ السلام کیسے بادشاہ بنے تھے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ جب تالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، اس وقت داؤد علیہ السلام تالوت کے لشکر میں ایک سپاہی تھے یا پھر بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اپنے ساتھ ہمیشہ وہ اس طرح کی ایک غلیل سی ہوتی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیلتے ہیں، پہلے زمانے میں کھیلتے تھے، پتھر اس میں رکھ کر نشانہ لیتے ہیں، اور جب وہ پتھر کا نشانہ لگا ہو تو بہت دور تک جا کر گرتا ہے وہ پتھر، زور سے لگتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس غلیل سے نشانہ لیا، جس کی بنا پر جو جالوت تھا وہ ایگزیکٹ اس کی پیشانی پر لگا پتھر، اور وہ گر گیا، جس کی وجہ سے اس کا لشکر پیچھے ہٹ گیا۔ جو حضرت تالوت تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اس کے بعد لازمن وہ بادشاہت ان کو مل گئی، سرداری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے بھی ان کو منتخب فرما لیا۔ اس کے بعد ان کی وہی وراثت یعنی وہ بادشاہت اور نبوت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ تو یہ اس وراثت کا ذکر ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایہا النمل یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خاص فضیلت دی تھی کہ وہ چیونٹیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، اور ان کے قبضے میں جن اور کئی قسم کے لشکر تھے، پرندوں کے اور انسانوں کے بھی۔ تو پیچھے ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ان کو علم دیا گیا تھا، تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آپ کا لشکر تین انواع پر مشتمل تھا، جس میں انسان بھی شامل تھے، پرندے بھی تھے، اور ان سے آپ مختلف قسم کا کام لیتے تھے۔ یہ لشکر ملا جلا نہیں ہوتا تھا بلکہ الگ الگ ہوتا تھا، انسانوں کا لشکر الگ، جنوں کا الگ اور پرندوں کا الگ، اور جو سارے بھاری کام ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے، پیغام رسانی کا کام پرندوں سے لیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ پرندوں کے جھنڈ سے لشکر پر سایہ کرنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ یہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی تھی یا جو نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، وہ کسی کو نہیں نوازا گیا ایسے کہ ایسی ان کو بادشاہت ملی تھی کہ جن بھی ان کے قبضے میں تھے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالی نے ان کو ایسی عطا کی تھیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی، اور پھر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شکر گزاری کا آپ حال دیکھیے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ذرا سا کہیں کا کوئی عہدہ ہم کو مل جاتا ہے تو ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں۔ ذرا سی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کوئی صلاحیت دے دیتا ہے، اس صلاحیت کو لے کر ہم خود اپنے آپ ہی میں تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے کہ یہ اللہ کے بندے سلیمان علیہ السلام نبوت سے بھی نوازے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بادشاہت بھی دی، پرندوں کے جھنڈ قبضے میں ہیں، پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، جن قبضے میں ہیں، انسان ان کے لیے کام کر رہے ہیں، پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، ہوائیں مسخر ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کی عاجزی دیکھیے، اور بار بار یہ کہتے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے شکر کرنے والا بنا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شکر سے ہی زیادہ اور مزید اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم تھوڑے دلے بن جاتے ہیں اور چھوٹے ذہن کے مالک ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہم کوڑھنے لگتے ہیں، یا ہماری جو سوچ ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے اور تنگی آتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا شکر کرنے کی عادت ہمیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا لشکر جا رہا تھا اور پرندوں کے بھی لشکر جمع تھے۔ تو جب یہ وادی میں پہنچے یا ایک جگہ پہنچے تو چیونٹیاں وہاں سے گزر رہی تھیں، اور چیونٹیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں بالکل قطار در قطار گزرتی ہیں، بالکل ایک کے پیچھے ایک۔ اور ہمیں جانوروں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یقین جانیے۔ پیچھے ہم مکھی کا ذکر پڑھ چکے ہیں، مکڑی کا ذکر پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پر چیونٹیوں کا ذکر آیا ہے۔ مکھی سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا، شہد کی مکھی۔ پھر مکڑی بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ جالہ بناتی ہے، کتنا گھر وہ جو ہے ہوتا تو نازک ہے، لیکن اگر آپ اس کی بننے کی وہ دیکھیں گے صلاحیت مکڑی کی، کہ کیسے خوبصورت جالہ بنتی ہے، ایک جیسا خوبصورتی بھی ہوتی ہے اس میں، ڈیزائن بھی ہوتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہاں پر چونٹیوں کا ذکر ہے۔ چونٹی آپ دیکھیں نا، چونٹی کو مسلنا، ہم کہتے ہیں کہ چونٹی کی طرح مسل دیا، چونٹی کو بہت ہی حقیر چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ابس نہیں پیدا کی۔ ہمیں اس میں بھی سیکھنے کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ چونٹیاں کس طرح سے قطار کی شکل میں جاتی ہیں، آپ دیکھیں مل کر کام کرتی ہیں وہ بھی، اور ان کی پوری کالونیز ہوتی ہیں، اور یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ان کا اس طرح سے کنورسیشن بھی ہوتا ہے، یعنی بات چیت ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی بات چیت سمجھتی ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں سنے آ رہی ہوتی ان کی بات چیت، یا ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے نہ سنے آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ خاص فضیلت دی تھی۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر نملتن کے معنی ہے ایک چیونٹی، اور نمل کہتے ہیں چیونٹیوں کو۔ تو چونکہ اس میں نمل کا ذکر آیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کی بہت غلط تاویل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نملتن ایک قبیلے کا نام تھا اور یہ اس کے رہنے والے لوگ نمل کہلاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ معجزات کا انکار کرنا چاہتے ہیں اصل میں نا، تو ان کو یہ معجزہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسے ہی معاملہ ہوتا کہ کسی قبیلے ہی کی بات کرنی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں یہاں کوٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں خاص ذکر ہے، اسی لیے یہاں پر یہ بات لائی گئی ہے کہ وہ چیونٹیاں تھیں، وہ نمل کو چیونٹی کہا جاتا ہے۔ تو جو سیدھا سادہ صاف جو مطلب ہے وہی ہم لیں گے نا اس کا، کہ اس کی غلط تعویلات کریں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام جب اپنی کسی مہم کے لیے جا رہے تھے لشکر کے ساتھ، تو چیونٹیوں کی ایک بستی پر ان کا گزر ہوا، تو آپ نے ایک چیونٹی کو دوسری چیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے سنا، ہو سکتا ہے وہ سردار چیونٹی ہو جو دوسری چیونٹیوں کو خبر دے رہی ہو یا ہدایت دے رہی ہو۔ کہنے لگی کہ دیکھو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہارے سروں پر پہنچ رہا ہے، جلد از جلد اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے پس جاؤ، اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ تمہاری جانوں پر کیسا حادثہ گزر گیا۔ سبحان اللہ، اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ چونٹیاں ہمارے پیروں تلے مسلی جاتی ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن دیکھیں وہ بھی جان رکھتے ہیں، ان کی بھی پوری ایک لائف ہے سمجھے۔ اور چیونٹی سے بھی ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں اکثر وہ کہانی تھی، پتہ نہیں آج کل اردو کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو تھی وہ کہانی، اصل میں سبق تھا وہ کہ جدوجہد، محنت، کوشش۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ کئی دفعہ چڑھتی ہے ایک دانہ لے کر، شکر کا دانہ لے کر، لیکن وہ کئی دفعہ گرتی ہے، پھر وہ ہمت نہیں ہارتی ہے، پھر وہ دانہ پکڑتی ہے، پھر چڑھتی ہے اوپر، تو بہرحال آخر کار وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دو دفعہ کی ناکامی میں انسان پیچھے نہ ہٹ جائے کہ اچھا یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس چیونٹی سے سبق سیکھے کہ وہ چیونٹی کس طرح سے شکر کے دانے کو آخر کار اپنے بل میں لے جانے پر یا اونچائی پر چڑھنے کے قابل ہو گئی، یا وہ پہنچا دی اس نے وہ دانا۔ تو انسان کو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یا ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنا کام مسلسل برابر جاری رکھنا چاہیے۔ تو چیونٹی سے بھی ہمیں بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب چیونٹی کی جب یہ بات سنی سلیمان علیہ السلام نے، تو دیکھیے کہ ان کا کیا رویہ ہمیں ملتا ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولہ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات پر مسکرا دیے اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے، ہم سب کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے، بہت زیادہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ دعا کون کر رہے ہیں۔ جو اوزینی ہے اس کا مطلب ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وزع سے واو زائی این، ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لغوی معنی، روکنا، منع کرنا، انتظام اور ترتیب کی خاطر روکنا، اوزا اللہ سے شکر کی تعریف چاہنا یعنی شکر گزاری کی ایسی توفیق جو کہ نفس کو ناشکری سے روک دے، اور جو ویسے اس کے معنی ہوں گے توفیق دے مجھے، اور مفسرین نے جو اس کے معنی کیے ہیں وضع کے اصل معنی عربی زبان میں روکنے کے ہیں۔ تو اس موقع پر سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ مجھے روک کے میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں، یہاں پر دراصل یہ معنی دیتا ہے کہ اے میرے رب جو عظیم الشان قوتیں اور قابلیتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر میں ذرا سی غفلت میں مبتلا ہو جاؤں تو حد بندگی سے خارج ہو کر اپنی کبریائی کے خبط میں نامعلوم کہاں سے کہاں نکل جاؤں، اس لیے اے میرے رب تو مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں کافر نعمت بننے کے بجائے شکر نعمت پر قائم رہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے روکے نہ رکھا تو ایسا نہ ہو کہ میں حد بندگی سے نکل جاؤں اور ناشکری کرنے لگوں یا غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاؤں، لہذا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں کافر نعمت بننے کے بجائے شکرانے نعمت ادا کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، اور یہی صالح بندوں کا رویہ ہوتا ہے، ان کا اخلاق یہی ہوتا ہے کہ جیسے چونٹی کی بات انہوں نے سنی سلیمان علیہ السلام نے، تو لہٰذا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور شکر ادا کیا، اور یہ چونٹی کی بات سن کر آپ مسکرا دیے، فتبسم ضاحکاً، ہنس دیے، یعنی مسکرانے کے بعد ہنس دیے، یا جو ایک انبساط کی کیفیت ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اور پھر دعا کی اور فرمایا اے میرے رب مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھے اور میرے والدین پر کی ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ خود اپنا بھی ذکر کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اور والدین کی طرف سے بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کو جو نعمتیں ملی تھیں اولاد کو چاہیے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ جو نبوت تھی، یہ بادشاہت تھی، یہ پہلے کس کو تھی؟ ان کے والد کو ملی تھی، داؤد علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر بہت ہی پیاری دعا ہے۔ عربی زبان میں دراصل وضع الجیش کا مطلب ہوتا ہے فوج کو ترتیب وار صفوں میں رکھنا۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ جس قدر تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعامات کی بارش کی ہے، اس پر کہیں میرا نفس بے قابو اور بے لگام ہو کر سرکشی کی راہ نہ اختیار کر لے۔ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بہت سارے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں یا فراوانی ہو جاتی ہے نعمتوں کی، تو اکثر لوگوں کا ذہن بگڑ جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں اور ایسی ذہنیت سے روکے رکھنا، اور اس بات کی مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں پر شکر ادا کر سکوں، شکر گزار بندہ بنوں، اور وہی کام کروں جو تجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا، جب بھی کوئی نعمت ملے تو کوشش کریں کہ ہمارا بھی رویہ ایسے ہی ہو، اور ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں پر بے قابو ہونے سے بچا لے، ہمیں ان نعمتوں پر تکبر میں مبتلا ہونے سے بچا لے، ہمارا نفس غرور میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب نعمتیں نہ رہے انسان کے پاس تو وہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور نعمتیں ملنے کے بعد وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ نعمتیں اس کے لیے پھر آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد مزید اللہ تعالیٰ سے کلوز ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں، زیادہ عبادت گزار بن جاتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ یہ دعا کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں ایسے کام کروں جو تیری رضامندی والے کام ہو، جس سے تو راضی ہو جائے رب۔ تو اصل انعامات کا جو حق ادا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ پھر ایسے عمل کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہیں۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، تو اس شکر کی عملی صورت کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کام کیے جائیں، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ کام ہم کریں۔ وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے، داخل کر دے۔ آپ دیکھنے پیچھے سے ہم یہی دعا پڑھتے آ رہے ہیں، انبیاء اکرام کی، یوسف علیہ السلام نے وہی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے وہی دعا کی، اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام بھی وہی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نیک لوگ ہوتے تھے، ان کو اور زیادہ فکر غالب ہوتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان کو صحبت صالح نصیب ہو، آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ان کا انجام ہو۔ یعنی اپنی نیکیوں پر ان کو بھروسہ نہیں ہے، اپنی عبادتوں پر ان کو بھروسہ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے۔ تو یہی ایک مومن بندے کی نشانی ہے۔ اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو صالح بندوں میں داخل ہونے کی بات ہے کہ صالح بندوں میں یا ان کے ساتھ میرا انجام ہو، اور جب میں جنت میں جاؤں تو صالح بندوں کے ساتھ میں رہوں، کہ جب انسان عمل صالح کرے گا تو خود بخود وہ صالح ہو جائے گا، تو کیا پھر ایسے عمل سے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا؟ تو صرف صالح عمل کے بلبوتے پر انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یدخل احدکم الجن عملہ، تم میں سے کسی کو بھی محض اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا دے گا۔ عرض کیا گیا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ولا انا، ہاں میرے ساتھ بھی، محض میں اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہ چلا جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے نہ ڈھانک لے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان جنت میں جائے گا اور نیک لوگوں کی صحبت پھر اس کو نصیب ہوگی۔ آگے دیکھیے وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأؤذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لياتيني بسلطان مبين۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی موقع پر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی ضرورت محسوس کی، اور ہدہد کے متعلق کی بات مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہیں کیا ضرورت تھی اور کیوں ضرورت تھی، تو انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں پر بھی اختیار دیا تھا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کے حکمراں ہیں، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم و شان ہے۔ ہم سبھی جانتے کہ ہدہد یہ ایک پرندے کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ آواز کرتا ہے، کوکو کرنے والا جو پرندہ ہے، اور یہ سبا کا جو مسکن یہ علاقہ ہے، یہ دراصل یمن کا علاقہ ہے۔ سبا یمن کے معروف آدمی کا نام ہے، کہا جاتا کہ ہود علیہ السلام کی نسل سے تھا اور اسی کے نام پر یہ علاقہ سبا کے نام پر مشہور ہوا، اور اسی کی قوم پھر قوم سبا کہلائی۔ بہت ہی زرخیز قسم کا علاقہ تھا، شاداب آبپاشی کا نظام کہا جاتا ہے وہاں پر نہایت اعلیٰ درجے پر تھا، باغات کی کثرت تھی، لیکن لوگوں نے وہاں پر سرکشی اختیار کی تو ان کے اوپر سیلاب آ گیا جس نے بند توڑ دیا، اور جو آبپاشی کا نظام تھا وہ سب درہم برہم ہو گیا، باغات سب تباہ ہو گئے، اور مدتوں بعد یہ قوم اور علاقہ آباد ہوا تو سورج پرست بن گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی کوششوں سے سبا کی جو ملکہ تھی وہ ایمان لائی اور یہ قوم راہ راست پر آ گئی۔ اس قوم کی سورج پرستی کی اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے کے ذریعے سے دی گئی۔ تو یہ ہدہد قوم سبا کی خبر لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں ایسی بات جانتا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ یہ مارب کا علاقہ کہلاتا تھا، یہ مارب کہلاتا تھا، کافی بڑا علاقہ تھا یہ، اور وہاں کی جو ملکہ تھی اس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، اس کا نام بلقیس تھا، اور یہ قوم قوم سبا کہلاتی ہے۔ تو ہدہد کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی ابھی تک آپ کو خبر نہیں ہے، اور یہ سبا کا جو ملک ہے یہ بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، وہاں پر لوگوں کے پاس ہر جو نعمت ہے وافر مقدار میں ان کو میسر ہے، اور وہاں کی حکمران ایک عورت ہے جو بہت ہی بہترین عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے، اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے، اور مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرق اور آفتاب پرست ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے مذہب پر بہت خوش بھی ہیں، اور سورج کو پوجنا یہ نیکی کا کام سمجھتے ہیں۔ اور یہ میسج لا کر دراصل گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی ہدہد نے۔ یہ بات بھی ہم کو پتہ چلتی کہ جو اہل سبا تھے اس سورج پرستی میں مبتلا تھے، اور ان کا جو معیار زندگی تھا وہ صرف دولت کمانا تھا، اور اسی کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا ہوا تھا۔ شیطان نے ان کو یہ بات سجھا دی تھی کہ صرف دنیا کی زندگی ہی جو کچھ ہے سب کچھ ہے، اور بس اسی کے لیے کام کرنا ہے، اسی کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم۔ خود کہتا ہے، یعنی کنٹینیویشن ہے اسی میسج کا، کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ حق نہیں پا رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں اس قدر آ گئے تھے کہ اسی کو حقیقت سمجھ رہے تھے، یعنی سورج کی پرستش ہی کو حق بات سمجھ رہے تھے، اور شیطان نے ان کو اس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ وہ بالکل بس اسی میں مگن ہو گئے ہیں، دنیا پرستی میں، مادہ پرستی میں، آخرت کا کوئی کانسیپٹ ان کے یہاں پر نہیں ہے۔ سورج اور چاند کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، جبکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سورج اور چاند کو جس نے پیدا کیا اس کے آگے جھکنا چاہیے، کیونکہ یہ سورج اور چاند یہ تو غروب ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، کسی رب کے ہی یہ محتاج ہیں۔ تو وہ قوم دراصل بالکل ہی آنکھیں بند کر کے سورج پرستی میں مبتلا تھی۔ خبأ کا لفظ یہاں پر آیا، خبأ خبأ حمزہ، پوشیدہ چیزوں کو، کسی چیز کو چھپا کر رکھنا، کسی سے پہلی کہنا، یا کسی سے کوئی چیز چھپا کر اس کے متعلق اسے سوال کرنا، یا چھپے ہوئے اور پوشیدہ خزانے، اس معنوں میں یہ آتا ہے۔ مفردات القرآن میں اس کے معنی پوشیدہ اور مخفی خزانے کے ہیں، تو اس سے مراد ایسا پوشیدہ اور مخفی خزانہ ہے جس کا پہلے سے کسی کو علم نہ ہو، اور خبأ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا کر رکھنا، جیسے کوئی پہلی یا معمہ ہم بوجھتے ہیں تو اس کو بھی خبأ کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لائق تو وہ ذات ہے جو زمین و آسمان سے، ان کی پوشیدہ چیزوں سے، اور تمام قوتوں سے جو کام لینا ہے وہ جانتی ہے، اور اس سے پھر وہ روزی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ یعنی نہ کہ سورج میں وہ طاقت اور اختیار ہے کہ سورج جانتا ہو کہ کون سی طاقتیں کیا کام کر سکتی ہیں، یا کوئی اور دوسری بے جان مخلوق میں، یہ نہ ہی دوسری جو بے جان چیزیں ان کے اندر یہ طاقت ہے۔ تو مخلوق کو کیسے سجدہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ خالق کو سجدہ ہونا چاہیے جس نے پیدا کیا۔ تو سجدے کے لائق تو وہ ذات ہے جس کا علم اتنا وسیع ہو جو صرف زمین و آسمان کی پوشیدہ قوتوں اور اشیاء کو نہ جانتا ہو، بلکہ وہ انسان کے بھی سب ظاہر اور پوشیدہ عمل سے واقف ہو۔ یعنی اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو، اور اللہ کے سوا پھر کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس زمین سے کس طرح سے نباتات نکالی جائیں، اور انسان کے بھی دل میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے۔ جبکہ سورج کو کیوں سجدہ کیا جا رہا ہے؟ کیا سورج جانتا ہے کہ سورج کے اندر یہ طاقت ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ مقام سجدے کا مقام ہے، سجدہ کرنا یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ مستحب ہے۔ اب پھر یہاں سے سلیمان علیہ السلام کی بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فالقيه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تونے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر جو بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں ملکہ اور اس کے درباریوں کے سامنے ڈال دینا، پھر انتظار کرنا یا ایک طرف ہٹ جانا اور دیکھنا کہ اس خط کا ان کے اوپر کیا رد عمل ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کی اطلاع دینا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں تم کہاں تک سچے ہو، وہ وہاں کے لوگوں کے رد عمل سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا لکھا تھا۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ سبا کی ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے اور وہ سلیمان کی طرف سے ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے دیکھیں کہ مختصر سا خط لکھا اور اس میں شروعات جو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، یعنی ایک مسلمان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ خط کس کی طرف سے ہے۔ تو خط لکھنے کا طریقہ ہم کو یہاں پر بتایا گیا کہ خط میں پہلے انہوں نے جو تعارف کروایا وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروا دیا، اور اس سے پتہ چل گیا کہ اچھا خط لکھنے والے کون ہیں جو کہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جس وقت ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کے سامنے ڈالا تو اس وقت وہ سورج کی عبادت کی تیاری کر رہی تھی، عبادت کے لیے جانے کی تیاری کر رہی تھی، تو اس خط نے اسے عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط پہلے کے خطوں سے اہم تھا یا مختلف تھا کہ ایک یہ غیر، یعنی پہلے جو خط اس کو ملتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو لانے والے کوئی سفیر ہوا کرتے ہوں گے، بہت ہی اہتمام اور احترام سے خط لایا جاتا ہوگا، اور یہ خط بالکل غیر معمولی طریقے سے ملا، کسی ملک کے سفارت خانے کی طرف سے نہیں ملا بلکہ ایک پرندے کے ذریعے سے ملا، پھر یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام اور فلسطین کے عظیم فرمان روا کی طرف سے موصول ہوا، تیسرا یہ کہ خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروعات جو کی گئی ہے رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا، یہ لفظ سے وہ لوگ قطعاً واقف نہ تھے۔ تو اس مختصر سے خط میں ملکہ سبا سے مکمل اطاعت کا مطالبہ کیا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ بھی کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اور پانچویں بات یہ کہ خطاب یا انداز ایسا تھا جس میں کوئی قسم کی لچک نہیں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ آتونی مسلمین کے لفظ آئے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میرے فرما بردار بن کر میرے یہاں آؤ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے یہاں آؤ اور سورج پرستی چھوڑ دو، تو یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اور چونکہ آپ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا دونوں بھی مطلب پائے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بادشاہوں اور عمراء کے نام خط بھیجتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہیں اوپر بسم اللہ ہی سے شروعات ہوتی اور ہدایت سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس طرح سے آپ مخاطب فرماتے تھے، اور مختصر سا خط ہوتا تھا لیکن اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی تھیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا پرانا جملہ ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی نکلنے لگی تو اس وقت بھی کہا گیا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا انتہا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ تو یہ جملہ کتنا قدیم ہے، کتنا پرانا ہے، سوچیں آپ، اور اس کو قرآن کی ہر سورت کے آغاز میں رکھ دیا گیا سوائے سورۃ توبہ کے۔ تو کتنا اہم جملہ ہے نا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بنا پر قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں اور 114 دفعہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے قرآن میں، کیسے؟ حالانکہ سورۃ توبہ کے آگے نہیں لکھا جاتا، تو 113 دفعہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہیں پر سورۃ نمل یہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو کہ ہر سورت کا انداز ہے، اور چونکہ اس میں سلیمان علیہ السلام کے خط میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، اسی لیے اس کو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے، اور اسی لیے اس کو ہر سورت کے آغاز میں بھی رکھا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے نئے سورے کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ جملہ بہت ہی بابرکت جملہ ہے، اور اسے پہلے کے انبیاء کرام نے بھی استعمال کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملکہ پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس خط کے پڑھنے کا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ یہ خط جب سنا اس نے یہ پڑھا تو ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتی۔ درباری کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے، آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملکہ کا مزاج کیسا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ملکہ خود اکیلے فیصلہ نہیں کر رہی، حالانکہ وہ ملکہ ہے، کوئین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اہل دربار سے مشورہ کر رہی ہے، اور اس کی عاجزی پتہ چلتی ہے کہ وہ کہہ رہی کہ مجھے افتونی، فتویٰ دو مجھے، فی امری، اس معاملے میں میرے۔ تو خط اس کو آیا تھا، اختیار اس کو تھا، لیکن وہ اپنے درباریوں سے، اپنے لوگوں سے مشورہ کر رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کرتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر کام مشورے سے ہی کیا کرتی تھی۔ تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک طرح سے ذہنی دباؤ میں آ گئی تھی، یا کشمکش جاری تھی اس کے اندر، کیونکہ ایک فطری بات تھی۔ تو اس نے اپنے امیروں سے، اپنے وزیروں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا، لہٰذا ان سب کو اکٹھا کیا اور پھر اس خط کے مختلف پہلوؤں سے ان کو آگاہ کیا، اس خط کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور اس خط کے جواب کے بارے میں پوچھا کہ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جو مشیر ہوتے ہیں، جو دربارے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر کوئی بار یا بوجھ لینا نہیں چاہتے، بلکہ کہہ دیا انہوں نے کہ آپ ہی جو کرنا ہے کریں، اپنے ذمے کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے۔ اور یہ سب جو درباری ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جی حضوری والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زوراور بھی ہیں اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ ہی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ جو فیصلہ کریں گی۔ ملکہ کیا کہتی ہے دیکھتے ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے یہاں پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ایک بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ملکہ سبا ماشاءاللہ ذہین بھی تھی اور محتاط بھی تھی، کیونکہ اس کی اس تقریر سے پتہ چلتا ہے جو اس نے اپنے درباریوں کے سامنے کی، کہ بادشاہ جب بھی کسی ملک میں گھستے ہیں تو یا تو اس کو تباہ اور برباد ہی کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی اس کو معلوم تھا کہ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جنگ سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، اور جب بھی بادشاہ کسی ملک پر قبضہ کرتے ہیں تو اس کے وسائل پر، معاش پر قبضہ کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو ان کا زور ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جنگ کے ذریعے سے بات کی جائے، لہٰذا اس نے ایک بیچ کی راہ نکالی اور اس نے اندازہ کرنا چاہا کہ دیکھتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا تھا، اس نے ایک دانشمندانہ قدم اٹھایا اور درمیانی راہ اختیار کی کہ ایک وفد بھیجا جائے جس کے ساتھ تحفے اور تحائف بھیجے جائیں، اس سے سامنے والے کی ذہنیت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اگر وہ ایسے ہی لالچی قسم کے لوگ ہیں تو بہت سارا سامان، مال و دولت دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے وفد کے لیے ایسے بہت اچھے قسم کے لوگوں کو چنا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر دنیا دار بادشاہ ہے تو تحفے قبول کر لیں گے، تو پھر لہٰذا ان سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور اگر تحفے قبول نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور معاملہ ہے۔ جب یہ تحفے لے کر یہ وفد پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے تو یہ مال و دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ رشوت تھی نا، تو آپ کو یاد ہوگا نجاشی نے بھی جو ہے کفار مکہ کے جو تحفے تحائف تھے وہ واپس کر دیے تھے، کیونکہ وہ رشوت تھی، اپنے مقصد کو نکلوانے کے لیے ان لوگوں نے وہ تحفے بھیجے تھے۔ تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، اور یہ تحفے تمہیں ہی مبارک ہو، تمہارے تحفے۔ مجھے تو بس وہی چیز، یعنی دو ہی صورتیں چاہیے، کہ یا تو تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اور اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے ہی پاس رہے گا، مجھے اپنی سلطنت بڑھانے کا بھی کوئی شوق نہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام یہ سارا کام کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ شرک کا خاتمہ ہو اور سارے لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اور اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو پھر دوسری صورت یہ کہ ہم تم لوگوں پر حملہ کر دیں گے، جس کی تم تاب نہ لا سکو گے، کیونکہ ہم سب جانتے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کیسے تھے۔ اور بیچ میں یہاں پر ایک خلا سا ہے جس کو مطلب یعنی مخاطب کے فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ وفد واپس آیا، اور تحائف کی واپسی اور سلیمان علیہ السلام کی جو گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو ان کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ ایک خدا ترس بادشاہ ہیں، تحائف کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اور آپ دنیاوی جاہو حشمت کے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ایک نیک سیرت اور اچھے کردار کے مالک ہیں۔ تو لہٰذا اس نے اپنے حاضر ہونے کی اطلاع دی۔ آگے دیکھتے ہیں، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخواست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملکہ سبا یعنی جو بلقیس تھی اس نے اپنے آنے کی اطلاع دی تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اب اس کے سامنے ظاہر ہو کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوتوں کا مالک قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی قوتیں بخشی ہیں، جیسے جنوں کو ان کے قبضے میں دیا ہے اور ایسے بہت سارے وہ کام کروا سکتے ہیں۔ تو اسی بنا پر انہوں نے اپنے دربار میں جس میں کہ جن بھی موجود تھے پوچھا کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھے یہاں پر لا کر دے دے، کیونکہ ہدہد سے انہوں نے اس تخت کی تعریف سنی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح یہ بات ظاہر ہو جائے کہ آپ یعنی سلیمان علیہ السلام ایک دنیا دار فرمان روا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو اور بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کو معلوم ہو جائے کہ آپ صرف ایک بادشاہ ہی نہیں ہیں بلکہ نبی بھی ہیں۔ تو چونکہ آپ کے دربار میں جن وغیرہ سب کچھ تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے ملکہ کا تخت لا کر دے دے، کہا جاتا کہ ایک بھاری قد و قامت والا جو جن تھا وہ بول اٹھا کہ آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے دربار کو برخواست کرنے سے پہلے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، مجھ میں ایسی طاقت بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس تخت کے جو قیمتی ہیرے جواہرات ہیں وہ میں نہیں لوں گا بلکہ پوری امانتداری کے ساتھ اس کو لے آؤں گا۔ عفریت کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اور عفریت قوی ہیکل کو کہتے ہیں، عین فیرے، وہ جن جو بہت شہزور اور قوی ہیکل ہو اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص تھا دربار ہی میں جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، کیونکہ یہاں پر بس یہی آیا ہے کہ قال الذی عندہ علم من کتاب، جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ اب یہ واللہ عالم یہ جن تھا یہ انسان تھا، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے مفسرین کی، لیکن کوئی واضح بات ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ جن تھا یہ انسان تھا، لیکن بہرحال اس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، اور کون سی کتاب کا علم تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ یعنی وہ دیو ہیکل کی بات ختم بھی نہیں ہوتی اس جن کی عفریت کی، کہ یہ شخص نے کہا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی نگاہ گھمائی اور وہ تخت وہاں پر موجود تھا۔ اب بھلا آپ بتائیں کس کے بس کی بات ہے، یہ کوئی انسان کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالی کی مرضی شامل نہ ہو۔ تو وہ شخص کون تھا، جن یا انسان، وہ کتاب کون سی تھی، ام الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی یا قرآن تھا یا کوئی اور کتاب تھی، وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا، یہ سارے ایسے سوالات ہیں جس کا ہم کو قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لہٰذا انہیں ہم نے ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب یہ سارے جو واقعات ہیں یہ معجزے کے طور پر پیش آئے، اور ان کو ماننا ہمیں ضروری ہے کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے، اور احادیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے معجزات سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اب جب پلک جھپکنے میں سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت دیکھا اپنی نظروں کے سامنے تو اس بات کا فوراً اعتراف کر لیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، اور یہ رب کا فضل ہے جس کی وجہ سے معجزانہ طور پر یہ تخت پلک جھپکنے میں یہاں پر آ گیا ہے، ورنہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو مغرب کا مقام کہلاتا ہے وہ یمن کا علاقہ جہاں پر یہ ملکہ رہتی تھی وہ وہاں سے کئی میل کے فاصلے پر واقع تھا، پلک جھپکنے میں آنا یہ تو ایک پاسبل ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مختلف مقامات پر انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، خصوصاً سلیمان علیہ السلام۔ تو شکر دراصل کفر کی ضد ہے، کفر مطلب قرآن میں جو کفر کے لیے کفر جو لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ ناشکری کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جتنا آپ شکر ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا چلا جائے گا، اور یہ نہ سوچے کہ نوازنے کا مطلب ہے دنیاوی دولت، بلکہ جو قانع دل ہے، قناعت پسندی کا جو جذبہ ہے وہ انسان کے اندر مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایمان اور شکر کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اسی طرح سے کفر اور ناشکری کا بھی گہرا تعلق ہے۔ تو جو شخص جس قدر زیادہ مضبوط ایمان والا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر گزار ہوگا، اور جو جس درجے کا کافر ہوگا وہ اتنا ہی ناشکرا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس لیے جب بھی کوئی انعام ان کو ملتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ان کو ملتا، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہی دراصل انبیاء کا رویہ رہا ہے، اور یہ ایمان والوں کا رویہ رہا ہے۔ اور اس کے برعکس ہم کافر کی مثال دیکھتے ہیں کہ کافر پر جب کوئی اللہ تعالیٰ نے انعام فرماتا ہے تو شکر ادا کرنے کی بجائے مزید وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے اور شیخیاں بگھارنے لگتا ہے۔ تو شکر کی جو تاثیر ہے، نعمت کی افزونی اس سے عطا ہوتی ہے کہ مزید شکر جو ہے دراصل مزید نعمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ناشکری جو نعمت ہوتی ہے اس سے بھی پھر وہ محروم کر دیا جاتا ہے ناشکرا شخص، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ولا ان شکر تم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناشکری کا جو نقصان ہے، اگر کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کسی کے شکر ادا کرنے سے کچھ سنور جاتا ہے اور نہ کسی کی ناشکری سے کچھ بگڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کسی کی تعریف بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور کسی کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا اس میں فائدہ ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اول سے لے کر آخر تک اگر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور اول سے لے کر آخر تک اگر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے لگیں تو اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کی تو تعریف الحمدللہ جیسے ہے ویسی ہے، کسی کے کرنے اور نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ نقصان ہوتا ہے نہ نفع ہوتا ہے، یہ انسان کے اپنے خود کے بھلے کے لیے ہوتی ہے شکر گزاری یا اللہ تعالیٰ کا شکر. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اسی کے لیے اپنے مفید ہوتا ہے. تو ہم بھی اپنی زندگی میں ذرا غور کریں، دیکھیں ایسے بہت سارے معاملات آتے رہتے ہیں ہماری زندگی میں. بعض اوقات بیماریاں آتی ہیں، بعض اوقات رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ اور ایسا ہمیں حادثہ پہنچ جاتا ہے، پہنچتا ہے، ایسی بری خبر پہنچتی ہے جس کے کوئی حادثے کی، تو ایسی صورت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ تو مومن کا معاملہ بہترین ہوتا ہے ہمیشہ، اور مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ ہر حال میں اجر سمیٹتا ہے، کہ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے مومن کا معاملہ. تو جب بھی کوئی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کو اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل سمجھیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سمجھیں گے تو مزید شکر گزاری پیدا ہوگی. آگے دیکھیے، قال نكروا لها ارشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا ارشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. پھر درباریوں سے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے. پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرما بردار ہو گئے تھے. ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اب یہاں پر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ کا تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کی شکل و صورت تھوڑی سی بدل دو. تو یہاں پر نکیرو کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ایسی تبدیلی کر دو جس سے وہ پوری طرح پہچانا نہ جا سکے. تو اس سے سلیمان علیہ السلام دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو ملکہ سبا ہے بلقیس ہے، اس کی عقل کا بھی امتحان لینا چاہتے ہوں گے کہ اس کی عقل کہاں تک کام کرتی ہے اور وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے، اور پھر کوئی نتیجہ وہ نکالنا چاہتے ہوں گے، وہ تمیز کر سکتی ہے نہیں کر سکتی شرک میں اور توحید میں. تو جو آپ کے کاریگر تھے انہوں نے اس تخت کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا. جب ملکہ سبا وہاں پر پہنچی تو اس کو تخت دکھا کر پہلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ تخت اسی کا ہے، سمجھ گئی تھی وہ، لیکن اس میں تبدیلیاں کر دی گئی تھی. تو لہٰذا اس نے جواب دیا اور جواب بھی بہت ہی محتاط جواب تھا. اگر وہ یہ کہتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے تو اس سے اس کی عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا جاتا، لیکن اس نے محتاط جواب دیا کیونکہ کچھ تبدیلیاں کر دی گئی تھیں. تو اس نے کہا کہ گویا کہ یہ تو وہی ہے، ہو بہو وہی ہے، یعنی دونوں طرح کے معنی اس میں آ گئے سمجھے. تو وہ سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اس کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم تو پہلے ہی فرما بردار ہو کر آ گئے تھے، ہم کو معلوم تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم یہ سمجھ گئے تھے، اور لہٰذا ہم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. اور جو چیز نے اسے روک رکھا تھا ایمان لانے سے، دراصل وہ اس قوم کی خود بت پرستی تھی، سورج پرستی تھی، یعنی سورج کو پوجتی تھی اس کی قوم. اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ چونکہ وہ ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوئی، سورج پرست قوم میں پیدا ہوئی، لہٰذا وہ سورج کی پرستش کر رہی تھی، لیکن اس کے اندر خیر باقی تھی، لہٰذا اس نے اس خیر کو اپنا لیا، جبکہ فرعون نے اس خیر کو نہیں اپنایا تھا. اب اس کے بعد پھر اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو. جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے. تب وہ بول اٹھی اے میرے رب، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ تو دوسرا امتحان یہ تھا اس کا کہ اس کو اس حوض پر سے گزارا گیا جس کے اوپر شیشے کی فرش لگی ہوئی تھی۔ یہ دوسرا امتحان تھا ملکہ سبا کا۔ تو کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا کہ اس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا، جیسے کہ اس میں پانی لہریں مار رہا ہو۔ جیسے کہ دور سے دیکھنے والے کو ریت کا سراب ہوتا ہے، وہ کیا نظر آتا ہے؟ پانی نظر آتا ہے۔ تو جب اس نے ملکہ سبا نے وہ نظارہ دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شیشے کا فرش اور نیچے حوض بنا ہوا ہو، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہو، تو یہ دراصل اس کی بصیرت کا امتحان تھا۔ اور یہاں پر ملکہ سبا کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی جس طرح سے وہ شیشے کو دیکھ کر سمجھی تھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا، جیسے پائچے اوپر کر لیتے ہیں نا کہ پانی کی کوئی چیز ہو، نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ہے تو ہم اپنا کپڑا اوپر تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں تاکہ پانی میں وہ کپڑا بھیگ نہ جائے۔ تو ملکہ سبا نے بھی ایسے ہی کیا کہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا تاکہ پانی میں کپڑا بھیگ نہ جائے۔ اور چونکہ جیسے جو کوئین وغیرہ ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں ان کا لباس تھوڑا سا لمبا سا ہوتا ہے، تو اسی بنا پر ملکہ سبا نے اپنا تھوڑا سا کپڑا اوپر اٹھا لیا ہوگا اس بنا پر کہ یہ پانی میں نہ بھیگ جائے۔ تب اس سے کہا گیا کہ یہ تو دراصل ایک شیشے کا فرش ہے۔ تو یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا۔ لجتن کہتے ہیں گہرے پانی یا حوض کو۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے دراصل اعجازی مظاہرے کو دکھانے کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ نبوت کا تو وہ حال سمجھ ہی چکی ہے، یعنی وہ دیکھ چکی ہے معجزے، تخت وہاں پر اس کو موجود ملا، اس کا تخت۔ اب انہوں نے چاہا کہ دنیاوی شان و شوکت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کا بھی ایک نمونہ دکھلا دیا جائے، یا ایک جھلک دکھلا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو نوازا ہے، ممتاز کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کو اس محل میں داخل ہونے کا حکم دیا جو شیشے سے بنا ہوا تھا۔ تو جب وہ داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے پائچے چڑھا لیے، اس کو شیشے کا فرش پانی کا معلوم ہوا، جس سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔ جب اس پر اس فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اس کو اپنی کوتاہی اور غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یعنی جیسے اس نے پانی سمجھا اس شیشے کے فرش کو، تو ابھی تک بھی وہ یعنی ایک غلط دین پر تھی، کچھ اور سمجھے ہوئی تھی جو اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا، اور اب اس کو حقیقت سمجھ آ گئی کہ اصل دین کیا ہے اور ایک اللہ کو ماننا چاہیے۔ لہٰذا اس نے اس کا اعتراف کر لیا۔ تو یہ جو شیشے کا فرش تھا، کیونکہ ممرد کا لفظ ہے صاف چکنے گھڑے ہوئے پتھروں کو کہتے ہیں ممرد، اور لجہ گہرے پانی یا حوض کو کہتے ہیں۔ تو یہ قواریز کا لفظ انشاءاللہ ہم لوگ سورہ دہر میں بھی پڑھیں گے، جو جنت میں جو پیالے دیے جائیں گے جس میں چاندی کی کاریگری کی گئی ہوگی، یعنی چاندی اور گلاس کے بنے ہوئے ہوں گے، وہ نقش و نگاری ہوں گی چاندی کے، اس پر جو پینے کو جس میں مشروب دیا جائے گا۔ تو بہرحال ملکہ سبا ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی تو وہ پہلے سے قائل ہو گئی تھی، اور اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور زیادہ اس طرف وہ جھک گئی۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے پھر قوم ثمود کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ دو فریق مومن اور کافر بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو۔ یہاں پر صالح علیہ السلام کی دعوت کو ماننا تو دور کی بات، دراصل وہ لوگ الٹا ان کے دشمن بن گئے تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر بدبختی آ گئی ہے، کیونکہ جو تیر کا لفظ ہے یہ نحوست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں تطیرنا کا جو لفظ ہے یہ اڑنے کے بھی معنی میں آتے ہیں، کیونکہ عرب جب کسی کام کا سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اسے نیک شگن سمجھتے تھے، اور اگر بائیں جانب اڑتا تو اس کے لیے برا شگن سمجھتے تھے۔ تو جب بھی ان کو کوئی کام کرنا ہوتا پرندے کو اڑھا کر دیکھتے، اور اگر دائیں جانب پرندہ اڑ جاتا تو سفر کے لیے روانہ ہو جاتے، اور اگر بائیں جانب اڑتا تو پھر وہ سفر سے رک جاتے تھے۔ تو اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدشگونی اور نیک شگونی یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی چیز سے شگون لینا اس طرح سے۔ تو یہاں پر صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جب صالح علیہ السلام نے دین کی دعوت پیش کی تو وہ دو فریق بن گئے تھے، ایک کافروں کا گروہ ہو گیا تھا اور ایک مسلمانوں کا گروہ ہو گیا تھا۔ تو جو کافروں کا گروہ تھا وہ اہل ایمان کو اپنی نحست کا باعث سمجھتا تھا، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم تمہارے لیے کوئی بدفال لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ تمہاری جو بدفالی ہے وہ تو تمہارے لیے خود فتنہ بنی ہوئی ہے، یا تم خود ایمان نہیں لا رہے تو لہٰذا تم خود مصیبت میں پڑے ہوئے ہو، اور تم کو دراصل آزمایا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے جو قوم صالح تھی، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے پلان بنایا کہ صالح علیہ السلام کو یا تو قتل کر دیا جائے یا ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ وکان فی المدینہ تسعت رحط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ اس شہر میں 9 سرغنے تھے جو ملک میں تخریب کاریاں ہی کرتے تھے، اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پر شکون ماریں گے، پھر اس کے ودی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ رحط کہتے ہیں ایک ہی خاندان کے لوگوں کی مختصر سی جماعت، جن کی تعداد 10 سے کم ہو اور اس میں کوئی عورت نہ ہو، یا پھر کسی گروہ کے سردار یا سرغنے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ عموماً برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جو قوم سمود کی یہ جو بستی تھی ہجر کے نام سے معروف ہے، اس کو ام القرا بھی کہتے ہیں، اور یہ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں ایسے غنڈے قسم کے ٹائپ کے لوگ تھے جو کہ زوراور تھے، اور اس میں سے جو سب سے زیادہ جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں تو وہ سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر پر شب خون مارتے ہیں اور کہہ دیں گے کہ جس وقت ان کو قتل کیا گیا اور ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت کفار مکہ نے بھی اللہ کے رسول کے خلاف یہی پلان بنایا، اور کہا کہ سب مل کر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، اور جب اگر ہم سے دیت کا مطالبہ کیا جائے گا تو ہم آپس میں بانٹ لیں گے، اور یہ کسی ایک سے بدلہ نہ لے سکیں گے، یعنی اللہ کے رسول کے گھر والے۔ تو صالح علیہ السلام کے لوگوں نے بھی یہی سیم پلان بنایا، یہی منصوبہ بنایا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ان کی چال انہیں پر لوٹا دی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی، سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان تمام لوگوں کو یعنی ان کی قوم کو سب کو تباہ کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تو یہ ہیں ان کے خالی پڑے ہوئے گھر اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس واقعے میں بھی ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو، کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ چنانچہ اس کی قوم کو کوئی جواب بن نہ آیا بجز اس کی کہ انہوں نے کہہ دیا لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرین۔ چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے، جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہم نے مقدر کر دیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، کیسی بری تھی یہ بارش جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذی اصطفی، عبادہ الذی اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ آپ ان سے کہیے کہ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ یہاں پر لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس کی تفصیل ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا جز کمپلیٹ ہوا، 19 جز۔ اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو بھی کچھ اس میں خیر تھا اور صحیح بات تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے تھی، اور اگر کچھ غلطی ہوئی ہوگی تو وہ میری اپنی ذاتی کم علمی کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں درگزر فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون